میں بلا تاخیر دعوت میں کنم مہمان گرامی و عزیز دلمون نمائندہ ولی فقیہ جہان حضرت آیت اللہ العظمہ امام سید علی خامنائی حجت مستفید بفرمائیں.
بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهتدين وعلى أصحابه البرارة المنتجبين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا سيما على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين. خوشبختم که در جمعی از بزرگان و علما از رجال سیاسی و رجال علم و فکر بعضی از مسئولین محترم کشور پاکستان اعضای پارلمان اعضای مجلس شورا و برخی رجال لشکری و کشوری و اندیشمندان محترمی که در اینجا گرد هم جمع شدن برای اینکه مسئله بیداری اسلامی که مهمترین مسئله روز ماست و مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت و اولین کنفرانس در این زمینه در تهران مهد انقلاب انجام شد ما پیگیری کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه که بعد چند فرماته هم که اس کنفرانس میں پاکستان سے جو بزرگ علماء کرام دانشور پاکستان کے مختلف حصوں سے آئے ہوئے اہل فکر رکھنے والے افراد اسی طرح عسکری ادارے سے تعلق رکھنے والے اور دوسرے مختلف شعبوں سے متعلق افراد یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اسلامی بیداری کے حوالے سے جو پہلی کانفرنس تہران میں منعقد ہوئی اس کے بعد یہ کانفرنس ہو رہی ہے جس میں
به حمدالله از سخنرانهای بسیار خوب این جلسه استفاده کردید ولو بنده جز سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی عراقی رو مطالب و مضامینش رو متوجه نمی شدم ولی اجمالا از احساسات و شور و هیجان و از قرائن کلام معلوم بود که به حمدالله سخنرانی های پر محتوا و مضمون و حد اکثر استفاده انجام گرفته است.
الحمدللہ بہت سارے افراد جنہوں نے اس سلسلے میں گفتگو کی اگرچہ میں اردو زبان سے تو واقف نہیں لیکن جو سامعین کی طرف سے توجہ اور ان میں جو جوش اور ولولہ نظر آ رہا تھا تو اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ اچھے مطالب جو ہیں بیان ہو رہے ہیں.
بندہ سعی میکنم انشاءاللہ سخنرانی طولانی نشه ولی عمده بر این که این حرکت های اخیر و بیداری جهان اسلامی چه خصوصیتی دارد با توجه به اینکه در طول تاریخ تحولات فراوان در دولت‌ها و کشورها بوده، نظام‌های استبدادی در دنیا تبدیل به نظام‌های جمهوری شده و یا اینکه بعضی از آنها تبدیل به مشروطه شده. ما نظامی در ایران انقلابی و عنوان انقلاب مشروطه زمان داشتیم، در فرانسه رنسانس و اون حرکت اساسی که تحول اساسی در وضع برداشت سیاسی جهان بود ایجاد کرد، در شوروی انقلاب اکتبر انجام شد و هر کشور رو میبینید که زمان انقلاب اونجا بوده و تحولاتی ایجاد شده، نظام‌های استبدادی به نظام‌های به اصطلاح دموکراسی و یا جمهوری تبدیل شده؟ آیا چه قضیه پیش آمده که الان ما حساسیت نشون میدیم و میگیم بیداری جهان اسلام؟
فرمایید اگه میری گفتگو زیاد طولانی نہیں ہوگی. اس وقت جو ایک بیداری کی لہر عالم میں اٹھی ہے اس کی خصوصیت کیا ہے اسے میں بیان کرنا چاہوں گا. لمبی تاریخ گزری ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں, مختلف نظام تبدیل ہوتے رہے اور مختلف علاقوں میں انقلابات آتے رہے. خود ایران کے اندر بھی اس موجودہ اسلامی انقلاب سے پہلے مشروطہ کا انقلاب آیا, فرانس میں انقلاب آیا, روس میں انقلاب آیا اور بہت ساری جگہوں پر ظلم کے خلاف ایک جدوجہد ہوئی اور اس کے بدلے نئی حکومتیں قائم ہوئیں اور اصطلاحاً بھی ایک جمہوری حکومتیں قائم ہوئیں. اب اس وقت جو ایک نئی تحریک اٹھی ہے, اس موجودہ تحریک کو جو ہم بڑی اہمیت دے رہے ہیں اور اس کی طرف ہماری توجہ ہے, اس موجودہ تحریک میں اور یہ جو سابقہ تحریکیں اٹھتی رہی ہیں اور استبدادی حکومتیں ختم ہوئی ہیں اور ان کی جگہ جمہوری حکومتیں آ گئی ہیں, ان میں کیا فرق ہے؟
من در این زمینه الهام میگیرم از رهبر معظم انقلاب که خلف صالح معمار انقلاب امام خمینی بودند, در این که چه ویژگی هایی باید در این حرکت ها باشه تا این حرکت ها حرکت های انقلابی و حرکت های مثبت و قابل ستایش و امید محسوب بشه.
میں اس زمن میں رهبر اسلام جو که امام خمینی رضی اللہ علیہ کے خلف صالح ہیں انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے انہی کی گفتگو سے الہام لیتے ہوئے کہ کون سی چیز ہونی چاہیے جس سے ایک انقلابی تحریک ہو, ایک مثبت تحریک اسے کہا جائے اور وہ قابل تعریف ہو اور اس کی تائید کی جا سکے, اسے کس قسم کا ہونا چاہیے, اس میں کیا ہونا چاہیے؟
ایشون فرمودن کہ انقلابی از نظر ما مورد قبول است و مورد تایید است که دارای سه ویژگی باشد. یکی این که انقلاب مردمی باشد, دوم این که انقلاب استکبار ستیز باشه, موضع انقلاب ضد استکبار باشد, و سوم این که انقلاب عدالت خواه باشه.
آپ نے تین خصوصیات انقلاب کے حوالے سے بیان کی ہیں کہ ہم اس انقلاب کی تائید اور اس تحریک کی حمایت کرتے ہیں کہ جو عوامی ہو, دوسری بات مستقبلین کے ساتھ حالت جنگ میں ہو, تیسری بات عدالت کا نفاذ چاہے.
من میخوام عرض کنم که این سه خصلتی که رهبر معظم انقلاب برای انقلاب مثبت و ارزنده ذکر کردن در حقیقت سه خصلتی است که در انقلاب انبیا و در حرکت انبیا و اولیا بوده. پیغمبر اکرم حرکتشون دارای این سه خصوصیت بود. اولا دعوت به عدالت بود و مهمترین مسئله عدالت توحیده, زیرا ان الشرک لظلم عظیم. عدالت هم در مقام اعتقاد و باورها, هم در مقام قانون و برنامه های اجتماعی, و هم در مقام تنفیذ و اجرا. این عدالت بود انبیا پیغمبر اکرم. و مسئله سوم این که پیغمبر اکرم از عامه مردم استفاده کردن, حرکتشون حرکت مردمی بود.
انقلاب کے لیے جو تین خصوصیات بیان کی گئی ہیں یہ انبیاء اور اولیاء کے انقلاب کی خصوصیات ہیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت دی انقلاب کی, آپ کی دعوت عدالت کی طرف تھی, ظلم کے خلاف تھی, اور اس کی مہم ترین عنصر جو تھا وہ توحید, کیونکہ شرک جو ہے وہ بڑا ظلم ہے, بہت بڑا, جیسا کہ قرآن میں ہے, اور اس میں قانون کی حکمرانی اور عدالت کا نفاذ اور اسے ہر سطح پر لاگو کرنا, اور پھر اس کے لیے جس طاقت سے آپ نے فائدہ اٹھایا وہ عوامی طاقت تھی اور آپ نے عوام پہ اعتماد کیا.
معمولا تبدیل و تبدل حکومت ها در طول تاریخ به این نحوه بوده که یه جمعی یا کودتا می کردن, یه نظام رو سرنگون می کردن و جای اون می اومدن, و یا اینکه در یه گوشه شورش می کردن و لشکر جمع می کردند و شمشیر و اسلحه به دست می گرفتند و یک یک با زور و لشکرکشی شهرها رو فتح می کردند تا یک کشور بزرگ تشکیل می دادند و یا اینکه به ارث حکومت‌ها به دیگری منتقل می شده و اصولا نظام اینطوری بوده، ولی حکومت پیغمبر اکرم ابدا چنین زنگی نداشت.
همطور پرسه تا که یا تو ایک ہی رات میں انقلاب آ گیا، ایک کا تخت الٹ دیا اور دوسرا قابض ہو گیا، یا پھر یہ ہے کہ کہیں حملہ کیا گیا اور حملہ کر کے اور علاقے فتح کرتے گئے اور پھر بہت سارے علاقوں کو فتح کر کے ایک حکومت تشکیل دے دی گئی، یا حکومت جو تھی وہ وراثت میں آ رہی تھی، ایک کے بعد دوسرا اس کی نسل در نسل چل رہی تھی. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت قائم کی اور جس کی طرف دعوت دی، ان میں سے ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک نہیں تھی.
پیغمبر اکرم در مکه معظمه به هیچ وجه شمشیری نکشیدند، کسی رو الزام و اجبار نکردند، با دعوت کردن، ارشاد کردن و هدایت کردن و تحمل مشکلات بسیاری از مشرکین، پیغمبر توانستند جمعی رو در مکه معظمه متوجه دین جدید و اسلام بکنند، ولی زوری رو در اونجا استعمال نکردند.
مکہ معظمہ میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی، جبر نہیں کیا، کسی کو مجبور نہیں کیا. آپ نے دعوت دی، گفتگو کی، رہنمائی دی. اس سلسلے میں مشرکین کی طرف سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ نے اسے برداشت کیا اور طاقت کا استعمال نہیں کیا، اور اس طرح آپ کی جدوجہد سے کچھ تعداد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہو گئی، آپ کا انہوں نے ساتھ دیا.
برای ہجرت به مدینه منوره هم حضرت لشکری آماده نکردند که به مدینه هجوم بیارن و مردم مدینه رو الزام کنن که نبوت حضرت و حکومت اسلام رو بپذیرن، بلکه با دعوت مردم مدینه در مکه معظمه در بیعت عقبه اولا و بیعت عقبه ثانیه جمعی از مردم رو دعوت کردند، اونها اسلام رو پذیرفتند و سپس نماینده خودشون مصعب ابن عمیر رضوان الله علیه که از صحابه بود و جوان بود به مدینه اعزام کردند. مدت یک سال مردم رو دعوت کرد، ارشاد کرد و جمع زیادی از مردم که از جنگهای بعاص و از جاهلیت خسته شده بودند، اینها مشتاق پیغمبر شدند و از رسول الله دعوت کردن برای آمدن به مدینه.
جب آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ نے فوج کشی نہیں کی، کوئی لشکر پہلے نہیں بنایا کہ چڑھائی کر کے جائیں اور مدینے پر قبضہ کریں. مدینے والوں کو آپ نے مجبور نہیں کیا کہ وہ آپ کی نبوت کو قبول کریں اور اسلام لے آئیں، بلکہ وہاں سے کچھ لوگ آئے، آپ نے ان کے سامنے دعوت پیش کی، عقبہ اولا، عقبہ ثانیہ، پہلے کچھ تھوڑے سے لوگ آئے، پھر اور آئے، اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر جو کہ جوان تھے ان کو مدینہ منورہ میں بھیجا. وہ ایک سال تک مدینہ والوں کو دعوت دیتے رہے کہ اس نیا دین اور اس اسلام کی طرف وہ آ جائیں، اور اس طرح جب کچھ کافی سارے لوگ جو پہلے جنگوں سے بہت تھک چکے تھے، جو ہاں ان کی قبائلی جنگیں تھیں، تو انہوں نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ حضور پاک وہاں پر آئیں اور حکومت تشکیل دیں.
در وقتی که مدینه منوره وارد شدن، هجرت کردن به مدینه، باز مورد استقبال عامه مردم قرار گرفتن. اون اشعار معروف طلع البدر علینا من سمیات الودا وجب الشکر علینا ما دعا لله دا ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. زنها و مردها استقبال کردن پیغمبر رو و خطاب کردن به پیغمبر که ماه شب 14 بر ما طلوع کرد، واجب شد بر ما که خدا را سپاسگزاری کنیم. ای کسی که در ما بین ما مبعوث شدید، جئت بالامر المطاع، آمدی در حالی که امر تو رو ما به گردن می‌دهیم.
مدینه میں جب آپ وارد ہوئے تو آپ کا بہت بڑا عوامی استقبال کیا گیا، وہاں پر انہوں نے خوشی میں اشعار پڑھے، اور یہ اس کا ترجمہ تھا کہ ہمارے اوپر چودھویں کا چاند جو ہے وہ نمودار ہوا ہے، اور ہمارا اس حوالے سے اللہ کا شکر بجا لانا ہمارے اوپر واجب ہے. آئے وہ جو ہمارے اوپر بھیجے گئے ہوتا کہ ہم آپ کی اطاعت کریں، اور آپ ہی وہ ہیں کہ جن کی اطاعت ہونی ہے. اور اس طرح گویا که مدینه میں وارد ہوتے ہیں.
هرچند خود مردمی که شعار دادن استقبال کردن پیغمبر خودش یه رفراندوم بود، ولی پیغمبر مضافاً بر اون رفراندوم دیگری رو به عنوان رأی گرفتن از مردم که بیعتی بود که پیغمبر از مردم گرفتن اجرا کردن، یکی یک آمدن اونهایی که مایل بودن با پیغمبر بیعت کردن، حتی زنها رو هم بر اونها رأی مستقل قائل شدن. نگفتن چون مردا رأی دادن دیگه زنها لازم نیست رأی بدن، ظرف آبی گذاشتن، دست مبارک رو در ظرف فرو کردن و زنها هم آمدن یکی یک رأی دادن و هیچ کس رو الزام و اجبار به پذیرش حکومت جدید و یا اسلام نکردن.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر مدینہ والوں کا یہ عوامی ریفرنڈم تھا کہ انہوں نے آپ کو قبول کر لیا ہے، لیکن آپ نے اس پر اکتفا نہ کی بلکہ آپ نے ان سے باقاعدہ علیحدہ رائے مانگی، ووٹ لیا. یہ جو بیعت کا سلسلہ تھا، ایک ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے حوالے سے، ان کے پروگرام کے حوالے سے آپ کو ووٹ دیا، آپ کی رائے دی، آپ کو رائے دی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور فقط مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کی استقلالی حیثیت، مستقل حیثیت کے قائل ہوئے. عورتوں کے لیے بھی یہی تھا کہ ہر عورت آئے اور جداگانہ آ کر گویا کہ اپنا ووٹ ڈالے، اور اس کا طریقہ یہ کیا گیا کہ ایک برتن میں پانی رکھ دیا گیا اور وہ عورت جو ہے پانی میں ہاتھ ڈالتی تھی اور ایک طرف حضور پاک نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا ہوا تھا. گویا کہ کوئی جبر جو ہے کہیں بھی نظر نہیں آتا.
حتی بعد از اینکه اب اکثریت مردم به پیغمبر رأی دادن و حضرت رو به عنوان زمامدار و به عنوان رهبر انتخاب کردن، نسبت به اقلیت‌های یهودی و حتی اقلیت‌های مشرکین موجود در مدینه الزام و اجباری نکردن، اونها هم تحت ذمه در آمدن و نظام جدید رو به عنوان یک نظام که اکثریت به اون رأی داده قبول کردن و حقوق شخصی خودشون، عباداتشون، برنامه‌های خودشون رو به طور آزاد داشتن. و یه عهدنامه‌ای است که پیغمبر در برای وقت ورود به مدینه بین مردم اون عهدنامه رو نوشتن، عهدنامه مفصلی است. در اونجا حتی حقوق مشرکین، حقوق کسانی که اصلا همه در اون عهدنامه گنجانده شده. و انصافا اگر ما دموکراسی رو به عنوان رعایت حق و آزادی مردم بشناسیم، هیچ دموکراسی بالاتر از دموکراسی اسلام ما نداریم.
اکثریت نے جب آپ کو به عنوان رهبر قبول کر لیا تو آپ نے اقلیت پر کوئی جبر نہیں کیا. جو وہاں کی یہودی اقلیت تھی، مشرکین کی اقلیت تھی، ان کو مجبور نہیں کیا. انہوں نے جب دیکھا کہ اکثریت نے ایک نظام کو قبول کر لیا ہے تو انہوں نے، ان کو بھی موقع دیا گیا، ان کے جو شخصی حقوق تھے، ان کی جو اپنی عبادات تھی، ان کو آزادی دی گئی، ایک باقاعدہ معاہدہ تعریف کیا گیا، اس کے تحت حتیٰ کہ مشرکین کے حقوق بھی ان میں لحاظ رکھے گئے. اور وہ ایک سند ہے جو کہ موجود ہے. جو لوگ جمہوریت کی بڑی دعوے دار ہیں اور آزادی رائے کے دعوے دار ہیں، جو مدینہ منورہ میں یہ حکومت قائم حضور پاک نے کی، اس سے بڑی اور صحیح ترین کوئی اور جمہوریت جو ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی.
البته بعد از این که افراد قرار گذاشتن که نظام رو بپذیرن و با آرامش زندگی کنن، کسان که خیانت کردن و در فکر براندازی نظم و نظام بودن، اینجا اسلام در مقابل اونها ایستاد. یهودی که خیانت کردن و قصد کشتن پیغمبر و قصد به هم زدن نظام رو داشتن، با اونها مبارزه کردن. با مشرکینی که فتنه‌گری می‌کردن مبارزه شد. و جنگ‌های اسلام رو اگر ملاحظه بکنید، در زمان پیغمبر اکرم همه اونها در جایی بوده که به نوعی مشرکین در صدد براندازی برآمدن، پیغمبر اکرم با اونها به نبرد برخاست. و لذا آیه شریفه قرآن که اهداف انبیا رو ذکر میکنه، میفرماد انا ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. ما رسولمون رو فرستادیم با بینات و میزان، با کتاب و بینات و میزان. چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، یعنی برای که مردم قیام به قسط کنن. نظام مردمی و به تعبیر مردم سالاری نفرموده لیقیم الناس بالقسط. فاعل رو در این آیه انبیا قرار نداده، فاعل رو مردم قرار داده، لیقوم الناس بالقسط. بعد از این میفرماد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، یعنی وقتی بینات ظاهر شد و مردم ایمان آوردن و با عشق اسلام رو پذیرفتن، نظام ایمان، نظام محبت و نظام وفا برگزار شد. اینجا اگر کسی خواست فتنه کاری بکنه، از خارج حمله بکنه یا از درون جامعه اسلامی مشکلی ایجاد بکنه، و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس، حدید رو نازل کردیم که در این شدتی هست و سختی شدیدی، شاید کنایه از نبرد و جنگ مسلحانه.
بعد از که لوگوں نے اس نظام کو قبول کر لیا، اقلیتوں نے بھی قبول کیا، لیکن قبول کرنے کے بعد جب خیانت شروع کی اور اس نظام کے مقابلے میں آئے اور فتنے کھڑے کیے، تو پھر ان کا مقابلہ کیا گیا، یا اس جو نیا نظام قائم ہوا تھا اسے درہم برہم کرنے کے لیے اور اسے ختم کرنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جب یہ سازشیں کی گئیں، تو پھر ان کے مقابلے میں مشرکین جب باہر سے حملہ آور ہوتے ہیں، اور جتنی بھی جنگیں ہیں وہ ساری جنگیں ایسی ہیں کہ جو اس نظام کو ختم کرنے کے لیے کھڑی کی گئیں، تو اس کا پھر مقابلہ کیا گیا. قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بڑی روشن نشانیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ایک معیار، ایک نظام، ایک سسٹم، ایک کتاب دی، اور پھر یہ نہیں کہا کہ وہ لوگوں میں عدالت قائم کریں، بلکہ یہ کہا کہ خود عوام اپنے لیے ایک عادلانہ نظام جو ہے اسے لاگو کریں اپنے اوپر اور اسے قبول کریں، اور خود لوگوں کو قیام کی دعوت دی گئی ہے. اور اس میں جب یہ کہنے کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ انزلنا الحدید، ہم نے پھر حدید سے مراد اسلحہ لیا گیا ہے، یعنی پھر تلوار وہ بھی ہم نے دی ہے اور اس میں بڑی سخت پکڑ بھی ہے. یعنی جب ایک نظام کو قبول کر لیا، دلائل بھی روشن ہیں، پھر جب اس نظام کے مقابلے میں آئیں گے، تو پھر اس کے مقابلے کے لیے دوسرا راستہ بھی بتا دیا ہے کہ پھر اسلحہ بھی ہے، پھر ان کی سرکوبی بھی ہے، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو ان کی سرکوبی ہے اس میں لوگوں کا مفاد ہے، عوام کا مفاد ہے، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جائے گا تو عوام کا نقصان ہے.
امیرالمومنین علیہ السلام هم همینطور، البته قبل از این راجع پیغمبر در قرآن هم میفرماد که هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین، به نصر خداوند و به مؤمنین. امیرالمومنین علیه السلام هم بعد از پیغمبر اکرم با وجود اینکه خودش رو احق به خلافت میدونست، وقتی دید مردم با خلیفه اول بیعت کردن و حضرت رو بیعت پشت نکردن، حضرت به هیچ وجه شمشیر به دست نگرفت، مخالفت و مبارزه نکرد، بلکه همکاری کرد و بعض از افراد اصرار داشتن شما قیام کنید و رد کرد اینها رو، تا اینکه وقتی که در بعد از مقتل خلیفه سوم مردم هجوم آوردن به علی علیه السلام و از او خواستن بیعت بکنه، اونقدر هجوم آوردن که تعبیر خود حضرت این است که حتی تا پشت پای من قدم گذاشتن، حتی متعل اسنان وزی حسنان میکنن غلطه، حسنان، امام حسن و امام حسین دو نفر مرد بزرگ بودن، 35 سال عمرشون بوده، زیر پا رفتن معنا نداره. وقت الحسنان یعنی پا روی پای من اونقدر نزدیک آمدن که پا روی پای من گذاشتن و شق اطفای و لباس من رو دریدن از بس هجوم آوردن. در اینجا حضرت قبول کردن و به تعبیر خودشون فرمودن که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود الناصر و ما اخذ الله على العلماء الا يقار على كذبه ظالم ولا سقب مظلوم لالقيت حبلها على قاربها ولسقيت اخرها بكاس اولها ولالفيتم دنياكم هذه ازهد عندي من افتن قطفه انس. ده معناش اینه که اگر نبود حضور جمعیتی که از من تقاضای بیعت کردن، و اگر نبود که خداوند متعال بر علما واجب کرده که بر شکمبارگی ظالم و گرسنگی مظلوم صبر نکنن و قرار نگیرن، اگر این مسئولیت نبود و و اون بیعت مردم نبود، لعلقیت حبلها علی غاربها، من اون افسار خلافت رو به گردنش مینختم، تشبیه به شتر خلافت، و سقیت آخرها به کأس اولها، همان گونه که در اول عمل کردم تا آخر هم همون کار رو عمل میکردم و حکومت رو نمیگرفتم. این علی ابن ابی طالب.
فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ آتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدد کی، اور مومنین یعنی وہاں عوام کا ذکر ہے، یعنی عوامی مدد جو ہے اس میں شامل. جب حضور پاک کی وصال کے بعد لوگوں نے علی مولا کو ووٹ نہیں دیے، ان کو رائے نہیں دی، تو رائے خلیفہ اکبر کو بنایا، تو وہاں پر پھر حضور مولا علی نے تلوار نہیں اٹھائی اور قیام نہیں کیا اس خلافت کے خلاف. اور اگرچہ بعض لوگوں نے آپ کو یہ مشورہ بھی دیا، آپ نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا. دوسری خلافت میں بھی اسی طرح، تیسری خلافت میں بھی اسی طرح، جب تیسرے خلیفہ کے خلاف قتل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ کی طرف لوگ آتے ہیں اور خود آپ کو بیان کرتے ہیں کہ اتنا میرے اوپر ہجوم اور رش کیا گیا کہ میرے دونوں پاؤں کے اوپر ان کے پاؤں آ گئے. یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسن اور حسین علیہ السلام کچلے جا رہے تھے، تو امام حسن اور حسین کی عمریں تو اس وقت بہت بڑی تھی، آپ تو 20 سال تھے یا 20-25 سال کے تھے، لہذا وہ لفظ غلط، اس کا معنی یعنی یہ پاؤں کا اوپر اٹھی ہوئی جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں. تو اور میرے کپڑے جو ہے وہ پھٹ گئے. اور پھر فرمایا آپ نے، اگر اتنی تعداد میں لوگوں کا جھنگٹا نہ ہوتا اور وہ مجھے یہ رائے نہ دیتے اور علماء سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم سیری اور مظلوم کی بھوک اور پیاس پر چپ نہ رہیں، تو میں یہ جو خلافت کا سلسلہ تھا اس کو اسی طرح ہی ڈال دیتا جیسے کہ پہلے تھا. لیکن کیونکہ حجت تمام ہو گئی اور عوام نے ساتھ دے دیا اور اللہ نے بھی علماء سے اور ہم سے عہد لیا، اس لیے میں نے اس نظام کو سنبھالا. یعنی اصل بات یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کہیں جبر نہیں ہے، کہیں زبردستی نہیں ہے، حق سمجھتے ہوئے بھی زبردستی یا جبر یا تلوار یا زور وہ نہیں ہے.
مشابه همین قضیه رو ما در انقلاب مرتب بیانیه میفرستادن، ارشاد کردن، هدایت کردن تا توده های مردم ایران بیدار و روشن شدن، اعلام وفاداری نسبت به امام کردن و قبلش خیلی از افراد از امام میخواستن اجازه بدن مسلح بشن و با قدرت و زور نظام رو سقوط بدن و نظام جدید رو رو کار بیارن، امام قبول نکردن تا وقتی که عامه مردم همراهی با امام شدن، تشریف آوردن در تهران و در اون اول فرمودن که به دلیل اینکه مردم در روز عاشورا و تاسوعا در اون راه پیمایی میلیونی با من بیعت کردن، من توی دهن این نظام میزنم، من دولت تعیین میکنم. یعنی مشروعیت دولت تعیین کردنشون رو اتکای به اون آراء عمومی مردم قرار دادن.
انقلاب اسلامی ایران میں بھی ہم یہی بات دیکھتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیے جو مولا علیہ السلام کہ آپ نے نجف اشرف سے، پیرس سے ہدایت پر مبنی بیانات دیے، لوگوں کو روشن اور واضح کیا اور انہیں جگایا اور لوگوں نے آپ کی، عوام نے آپ کی بات کو قبول کیا اور آپ کے ہر بات پر اور ہر پیغام پر لبیک کہا. اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو آپ سے درخواست کرتے تھے کہ آپ انہیں مسلح جدوجہد کی اجازت دیں، اسلحہ اٹھانے کی اجازت دیں، آپ نے اسلحہ اٹھانے کی اجازت نہ دی. پھر آپ پیرس سے واپس جب تہران پہنچتے ہیں تو وہاں پر جو آپ نے گفتگو فرمائی اس میں آپ نے واضح فرمایا کہ تاسوعا یعنی 9 محرم اور عاشورا کے دن کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پہ نکل کر جو میری حمایت کی ہے اور مجھے جو ووٹ دیا ہے تو اب میں یہاں پر حکومت تشکیل دوں گا. یعنی اپنی حکومت، عبوری حکومت بنانے کا جواز عوامی حمایت کو قرار دیا.
البته این به این معنی نیست که شرعاً بر مردم واجب نیست اطاعت از اسلح بکنن، قطعا واجبه. کسانی که انبیاء سلف رو هم اطاعت نکردن اونا گناه کردن. وظیفه عقلی و شرعی انسان این است که تبعیت از اصلح بکنه، تبعیت از طاغوت و ظالم نکنه، ولی حق با زور خودشو نمیاره رو کار. نظام اسلام نظام ایمان است، نه نظام الزام، الزام به اصطلاح مکانیکی و زور. و لذا این روش پیغمبر و امیرالمومنین و امام خمینی هم همین روش رو انجام دادن. امام هم باز اکتفا نکردن به اون آرای عمومی مردم در راه پیمایی، مجدد فرمودن انتخابات یا رفراندوم انجام بشه. رفراندوم انجام شد و مردم رأی دادن با برگه و 98.2% از مردم ایران نظام جمهوری اسلامی و رهبری امام رو قبول کردن.
البته اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں پر واجب نہیں ہے کہ سب سے زیادہ جو نیک ہے جو عالم ہے اس کا ساتھ نہ دے. لوگوں پر واجب ہے کہ جو سب سے زیادہ نیک ہے اچھا ہے اس کی اطاعت کریں. لوگوں پر واجب تھا کہ وہ انبیاء کی اطاعت کریں لیکن انہوں نے نہیں کی، ہر نبی کے ساتھ زیادتی ہوئی. اسی طرح بعد کے مراحل بھی ہیں، لیکن اسلام ایمان ہے یعنی قبول کرنا ہے، وہاں جبر نہیں ہے. زبردستی اسلام پہ لانا جو ہے وہ نہیں ہے. اسلام یہ چیز امام خمینی رضی اللہ علیہ نے اسی چیز کو لیا. عمومی جو عاشورہ اور تسوہ میں حمایت ملی تھی اس پر بھی آپ نے اکتفا نہیں کی، پھر آپ نے باقاعدہ ریفرنڈم کرایا کہ اس ریفرنڈم میں پوچھا گیا کہ اسلام کو بطور نظام نافذ کیا جائے اور اپنی رہبریت کے حوالے سے، اور 98.2% اتنی بھاری جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ لوگوں نے رائے دی کہ ہاں. اور جب رہبریت اور قیادت اور اس نظام کے حوالے سے اتنی بڑی تعداد میں عوام نے رائے دی تو پھر اس کو عملی جامعہ کو پہنانے کے لیے اقدامات کیے.
برابر این ملاک در اون به اصلاح انقلاب های مقدس، انقلاب های مقبول، مردمی بودن و هدف عدالت داشتن و استکبار ستیز بودن بوده. اون چه در گذشته انجام شده در کشورهای مختلف این سه عنصر درش نبوده. بعضی ها مردمی نبوده، جمعی از مردم حرکت میکردن، بقیه مردم بی تفاوت و اینها نظامی رو ساقط میکردن، نظام دیگری میبدن کار. احیانا بعضی از حرکت ها حرکت های گسترده بوده ولی هدف ها هدف مقدس نبوده. هدف به ملیت‌گرایی، به نمیدونم بعضی از مسائلی که حالا در خیلی از جاها بوده، حتی در مشروطیت بالاخره ولو حرکت حرکت عامه مردم بوده بنابراین اونچه نقل میکنن، ولی در این حال حکومت شاهنشاهی رو ابقاء کردن با مشروطه و تازه بعد از اون هم این عوض شد و منقلب شد و به نتیجه نرسید. تمام در فرانسه در جاهای دیگر حرکت هایی که بوده حرکتی به نظام جمهوری بوده ولی نه بر اساس ارزش ها، نه بر اساس قیمت ها، بلکه بر اساس مخالفت با دین و انحراف. و لذا نظام هایی که اومده روی کار یا واقعا قلدری می کرده و یا اگر هم نظام دموکراسی به اصطلاح بوده با اغفال، گول زدن و تجهیل مردم کار رو ادامه می دادن. و لذا این نظام ها از نظر ما مرفوض و مقبول نیست، ولو اون که احیانا مثل حرکتی در مصر بوده، در عراق در قدیم انقلابی شده، حرکت مردمی بوده ولی هدفهای مقدس نهایی رو نداشته.
انقلابات که مقدس ہونے کا معیار جو ہے وہی تین چیزیں ہیں جو پہلے بتائی ہیں. بہت سارے ممالک میں انقلابات آئے اس پوری خطے میں، پوری زمین پر، لیکن کچھ انقلابات عوامی نہیں تھے بلکہ کچھ ایک مختصر سے گروہ نے سلسلہ شروع کیا اور وہ غالب آ گئے. اکثریت غیر جانبدار تھی. بعض جگہ ایسے تھا کہ عوامی انقلاب تھا لیکن ان کے اہداف مقدس نہیں تھے، اس میں قومیت یا کوئی اور کس قسم کے اہداف تھے. اسی طرح مثلا مثال دیتے ہیں کہ جو ایران میں انقلاب آیا جس سے ایک مشروطہ حکومت قائم ہوئی، تو اس میں بھی شہنشاہیت کو درمیان میں رکھا گیا دستور میں، حالانکہ وہ انقلابات عوامی تھے جیسا کہ کہا جاتا ہے، اور لیکن اس میں یہ شرط تھی کہ ایک گروہ ہوگا کہ جو اسلام کے مطابق قوانین پاس ہوں گے، لیکن اس میں شہنشاہیت شامل تھی. تو اسی طرح فرانس میں جو انقلاب آیا یا روس میں آیا، اس سے پہلے مثلا عراق میں انقلاب آیا، یہ سارے جو انقلابات بعض ایسے بھی تھے جن میں عوام کی شمولیت تھی لیکن اس میں اہداف مقدس نہیں تھے، جہاں پر جمہوریت کا نام لیا گیا وہاں لوگوں کو دھوکہ میں رکھا گیا، لوگوں کو آزادی کے نام پر دھوکہ دیا گیا، اور یہ جو مقدس انقلاب جس کو ہم کہہ رہے ہیں اس میں وہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے.
من قبل از اینکه بیام توی جهان معاصر و انقلاب‌هایی که بحمدالله در جهان عرب ایجاد شده در این زمینه صحبت کنم، اشاره به مبنای این سه مسئله در قرآن داشته باشم. مسئله استکبار ستیزی در قرآن جاهای فراوانی آمده، من جمله الذین آمنون یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل طاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان، و یا در همین آیه‌ای که جناب حجت الاسلام المسلمین حاجی محمدی عراقی قرائت کردن که به دنبال آیه الکرسی است، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اولیاءهم الطاغوت، طاغوت به معنای هر قدرتی است که در بعضی از روایات آمده، هر لوایی که منتمی به خدا نباشد، منتسب به خدا نباشد، هر قدرتی که بر اساس زور روی کار آمده باشه و و مشروعیت الهی نداشته باشه، این طاغوته.
فرماتے ہیں کہ یہ جو انقلاب کے لیے ہم نے تین چیزیں کہی ہیں، ان کا جو قرآنی مبنا ہے، قبل اس کے کہ میں اس وقت جو ہم عصر اور موجودہ دور کے عرب میں جو ایک تحریک اٹھی، مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت اور کفر کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور مومنوں سے کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف جنگ اور جہاد کریں. یہ آیت الکرسی میں جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ تاریکیوں سے نور کی طرف لے آتا ہے، اور جو طاغوت جو ہیں وہ تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. تو طاغوت ہر اس پرچم کو کہتے ہیں جو غیر الہی پرچم ہے، اور قرآن میں طاغوت کے خلاف جنگ کرنے اور جہاد کرنے اور قیام کرنے کی بات ہوئی ہے. یہ وہی عنصر ہے جو ان تین چیزوں میں بتایا گیا ہے کہ مستقدرین سے جنگ، استکبار، ستیزی.
در باب عدالت خواهی آیات زیادی از قرآن به این مسئله دلالت داره، من جمله آیه‌ای که راجع به قتاله. اول می‌فرماید اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد یذکر فیه اسم الله کثیرا ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. بعد می فرماید الذین امکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر ولله عاقبة الامور. یعنی اجازه داده شده به اون کسانی که جنگ میکنن، قتال میکنن، به دلیل اینکه مظلوم واقع شدن، اون کسانی که از سرزمینشون بیرون رانده شدن به غیر حقی و تنها جرم اونها این بوده که گفتن ربنا الله، اطاعت غیر خدا رو از گردنشون برداشتن، اطاعت از تواقید نکردن و اطاعت از خدا رو به گردن قرار دادن. بعد میفرماید اگر نباشد جهاد و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نبود جهاد در طول تاریخ اساس دیانت ها و قداست ها از بین میرفت، صومعه ها، بیعه ها، مساجد، اینا همه از بین میرفت. و هر آینه یاری خواهد کرد خداوند متعال، البته آن کسی خدا رو یاری کند. خداوند بسیار توانا و عزیز است. و اینو که بیان میکنه درباره انسان مظلوم میفرماد الذین امکناهم، یعنی اجازه جنگ برای اون کسانی که اگر پیروز شدن اقام الصلاة و آتوا الزکات، اقامه نماز بکنن، یعنی رابطه انسانها رو با خدا تصحیح بکنن، آتوا الزکات، مردم رو در مشکلات مردم شریک باشن و خلاصه مواسات در جامعه باشد، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر امر به خوبی ها و منع از بدی ها میکنن، ولی الله عاقبت الامور. این همون عدالت خواهی است که باید هدف هر انقلاب و حرکتی باشد.
البته قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے. دوسرا عنصر جو عدالت خواہی کا ہے، عدالت کا نفاذ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مظلوموں کو یہ حق دیا ہے جن کو اپنے گھر بار سے نکال دیا جاتا ہے، ان کا جرم یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، اور انہوں نے تواغیت اور سرکشوں کی اطاعت جو ہے نہیں کی ہے. تو ان سے یہ اور یہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ان کے خلاف جہاد نہ کیا جائے، اگر ان کے خلاف قیام نہ کیا جائے، اور پوری اس لمبی تاریخ میں اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر نہ مسجدیں ہوتی، نہ عبادت گاہیں ہوتی، نہ گرجے ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ جو کمزور لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتیاں ہوئی ہیں، اللہ جو ہے وہ قادر ہے ان کی مدد پر. جب ان کو اجازت دے دی گئی ہے کہ یہ دفاع کریں، جنگ کریں، جب ان کے پاس قدرت آ جائے تو پھر ان کو کہا گیا ہے کہ یہ نماز قائم کریں، یعنی انسانوں کا رابطہ اللہ سے جوڑ دیں، اور اقامت نماز کے لیے کام کریں، زکات دیں، یعنی مخلوق کے ساتھ تعلق ہو، مساوات، ہمدردی، مواسات، ہمدردی، اور معاشرے میں معروف اور اچھائیوں کو عام کریں، اور منکرات اور خرابیاں جو ہیں وہ ختم کریں، اور عاقبت امور جو ہے وہ اللہ کے ہاں یہ سب انجام. یہ یعنی یہ وہ مختلف آیتیں ہیں، اور اس کا یہ خلاصہ جو ہے میں نے ان کی گفتگو کا بتایا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں جن سے یہ پوائنٹ جو ہے وہ اخذ ہوتا ہے عدالت خلق.
در باب مردمی بودن نظام هم که فراوان در قرآن تمام خطابها یا ایها الذین آمنوا به خداوند به پیغمبر میفرمایند ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ولا تعد عیناک عنهم تريد زینة الحیاة الدنیا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه فکان امره فرطا. و آیات دیگری که این آیات در حقیقت پیغمبر رو امر میکنه که با عامه مردم باشد، دنبال ثروتمندان اینها نباشه. و در آیه دیگر میفرماد که ولولا ان ثبتناک لقد کدت ترکن الیهم شیئا قلیلا. اونهایی که افراد قدرتمند به اصطلاح مترفین که از پیغمبر اکرم تقاضا داشتن که شما بعضی از قانونها رو از ما بردارید تا ما مسلمان بشیم، خداوند برای که مایوس بشن دیگران طمع در پیغمبر نکنند فرمود اگر نه این بود که ما تو رو معصوم قرار دادیم ممکن بود یه مقداری متمایل به اونها بشی، اذن لعدقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، آنگاه بود که ما به تو میچشاندیم دو برابر در دنیا و دو برابر در آخرت، یا مضاعف در دنیا و آخرت. اینا همه دلیل بر این است که پیغمبر اکرم 100% فرمان رو از خداوند متعال میگرفت و مصلحت مردم رو رعایت میکرد و به هیچ وجه از خط مصلحت مردم و طاعت خداوند متعال به دور نبود. نظام های محترم اون نظام هایی هستن که عدالت خواهی بکنن، برای مردم کار بکنن، نه برای خودشون و برای اهداف ویژه گروه و جمع خودشون.
قرآنی میں اس حوالے سے بھی بہت ساری آیات ہیں کہ عوام اور لوگوں سے رابطے کا حکم دیا گیا ہے. آمنو کی بات ہے، اور یہ کہا گیا جو تمہارے گرد آ کے بیٹھتے ہیں ان کو اپنے سے دور نہ کرو، اور یہ ثروت مند اور جن کے پاس ظاہری طاقت اور قدرت ہے ان پہ زیادہ توجہ نہ کرو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو آ کے کہتے تھے کہ اگر فلاں قانون تھوڑا سا نرم کر دیں تو ہم آپ کے دامن میں آ جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ تمہاری اس رائے پہ نہیں عمل کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم نے تجھے معصوم قرار نہ دیا ہوتا اور تھوڑا سا تمائل بھی تمہارا اس طرف ہوتا کہ ان بڑے طاقتوروں کے ساتھ تھوڑی نرمی ہو جائے تو ہم تمہیں ایسی سزا دیتے ہیں کہ اس دنیا میں بھی دو برابر ہوتی اور آخرت میں بھی دو برابر ہوتی. ان ساری آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پر اللہ کی اطاعت پر مامور اور اس پر کاربند تھے اور دعوت دیتے تھے، وہاں عوام کی مصلحت اور ان کے مفادات اور ان کے منافع کا لحاظ رکھتے تھے.
حالا ما وقتی به انقلاب‌های فعلی مراجعه می‌کنیم، چرا به انقلاب مصر و تونس دل بستیم و امیدواریم؟ چرا به انقلاب بحرین دل بستیم و امیدواریم؟ به خاطر اینکه در تونس و در مصر مردم بر اثر فشار شدید طاغوت خودشون و فشار و تحقیر استعمار آمریکا و صهیونیست‌ها اونقدر اونها رو تحقیر کرده بودن که احساس میکردن نظام حاکم بر اونها نوکر حلقه به گوش آمریکاست و فحشا و منکرات رو هم در این کشورها در حد اعلا شایع کرده بودن. مردمی که بالاخره مسلمان بودن درک این معانی رو میکردن، اینها بالاخره به انفجار رسید و حرکت 100% مردمی و عمومی بود، حرکت احزاب و گروه ها نبود، حرکت گرایش های سیاسی مختلف نبود، بلکه حرکت توده های مردم بود.
موجودہ انقلابات کی طرف آتے ہیں جو تیونس، مصر، بحرین میں ہوئے ہیں اور ہم ان سے تھوڑی امید لگائے بیٹھے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو تواقید تھے، جن کا دباؤ تھا، جو خود ان ممالک پر حاکم تھے، وہاں بالکل آزادی نہیں تھی، استعمار کی طرف سے ان کی انتہائی تحقیر کی جا رہی تھی، ان کی تذلیل ہو رہی تھی، صہیونسٹوں کا ان پر پوری طرح سے ہولڈ تھا، ان میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ہم ہاتھ بندے غلام ان کے ہو چکے ہیں، فحاشی، منکرات، بے دینی، بے راہ روی اپنے عروج پر تھی. بالآخر وہ مسلمان تھے، انہوں نے اس بات کو درک کیا، اس بات کو سمجھا اور آخری حد تک یہ سلسلہ پہنچ گیا. ابھی جو تحریک شروع ہوئی، یہ تحریک پارٹیوں کی تحریک نہیں ہے کہ کسی پارٹی نے اس کا پرچم اٹھایا ہو یا کسی خاص نظریے کے تحت یہ اٹھے ہوں، بلکہ یہ خالصتاً عوامی اور عوام کے درمیان سے اٹھنے والی آواز ہے اور مسلمانوں کے جذبات اس میں بھڑکے ہیں اور وہ میدان میں اترے ہیں بغیر کسی خاص لیڈر کے یا خاص پارٹی کے، اور یہ سلسلہ شروع ہوا ہے.
حتی درباره لیبی مقام معظم رهبری اشاره به این معنا کردن که تر می شد، حرکت مردمی بود، ولی با توجه به شرایط موجود در لیبی و وضع عشایری و عدم اطلاع بعض از مردم عمومی نشده بود، هنوز حرکت پخته نشده بود، استعمار آمد با نمایندگی ناتو وارد شد با هدف این که آینده لیبی رو در دست بگیره و زمام انقلاب و حرکت لیبی رو در دست بگیره، مردم رو به جان هم بندازه و بکشه افراد رو تا خسته بشن و بعد دست به سوی آمریکا دراز کنن برای کمک کردن. این یه شیطنتی است که معمولا استکبار داره. وقتی یک نظام رو ببینه دیگه نوبتش گذشته و به تعبیر امروز سوخته است، امکان داره در درون اون نظام سعی کنه فتنه گری بکنه، آشوب ایجاد کنه که مردم خسته بشن، باز مجدداً به رو به استعمار بیارن. ولی امیدوارم انشاءالله لیبی هم از اون چه فتنه هایی که استکبار در اونجا ایجاد کرده انشاءالله خارج بشه و وحدتی ایجاد بشه که انقلابش 100% مردمی بشه.
لیبیا میں جو کچھ ہوا اس کے بارے میں ہمارے رہبر نے بار موقع اشارہ فرمایا کہ اگر نیٹو والے حملہ نہ کرتے تو یہ تحریک خود بخود عوامی بن چکی ہوتی، کیونکہ وہاں نظام قبائلی اور عشائری تھا. ابھی بعض جگہوں پر اس انقلاب کی آواز اور اس حرکت کی آواز نہیں پہنچی تھی. نیٹو نے اور استعماری طاقتوں نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ لیبیا ان کے ہاتھ سے جا رہا ہے، لہذا انہوں نے حملہ کر دیا، اور حملہ کر کے انہوں نے ان کو ایک دوسرے کی جان میں ڈال دیا، اور فتنہ اور افتراق اور نیٹو اور ان استعماری طاقتوں کا ہمیشہ یہ رویہ رہا ہے کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر قوموں کو پہلے اتنا کمزور کر دیتے ہیں تاکہ پھر وہ ان کی طرف ہاتھ بڑھائیں کہ وہ ہمارے بچانے کے لیے آئیں. لیبیا میں بھی انہوں نے ایسا کیا ہے, لیکن انشاءاللہ لیبیا کے عوام جو ہیں وہ بیدار ہیں اور نیٹو کی سازشوں کو بھی سمجھتے ہیں اور وہ اپنی وحدت اور یکجہتی سے نیٹو کی اس سازش کا توڑ کریں گے.
در یمن که انقلابشون طولانی شد, طولانی شدن این انقلاب و به نتیجه نرسیدن سریع به مصلحت یمن بود, به لحاظ اینکه در یمن هنون اون اوائل مردم یک پارچه نشده بودن و اگر زود انقلاب به ثمر می رسید عربستان سوء استفاده می کرد و زمام رو به دست می گرفت و باز به نمایندگی از آمریکا در بیرون یمن کار خودش ادامه می داد. ولی الان به حمدالله مردم یمن رفته رفته رو به وحدت دارن میرن و الان بیدارتر شدن از اون زمان و همدلی در بین توده های مردم رو به افزایشه و اون انقلابی مهم است که فقط وابسته به مردم باشد نه احزاب, زیرا احزاب قابل خرید و فروش هم. احزاب معمولا مصالح خاص خودشون رو در نظر میگیرن, برای اینکه موفق بشن استمداد از اجانب میکنن, ولی توده های مردم به جای وابسته نیستن الا به دل مؤمن خودشون و به مصالح کشورشون, و لذا انقلابات مردمی از چیزهایی که تهدیدش میکنه این است که خدای ناکرده از مردمی بودن به حزبی بودن و به گروهی بودن گسترش پیدا کنه, که به حمدالله ما شاهدیم تلاش‌های فراوانی هم در مصر و هم در تونس و هم در جاهای دیگر هست که به نوعی بتوانن افرادی رو حاکم بکنن که بعد بتونن اونها رو بخرن, ولی به حمدالله مردم تا به حال پایمردی کردن, مقاومت کردن و اون حرکت مردمی رو تا به حال رها نکردن و امیدوارم انشاءالله موفق بشن و تا آخر بتوانن این انقلاب خودشون رو به ثمر نهایی برسونن.
یمن میں یہ جو تحریک ہے لمبی ہو گئی, یہ یمن کے عوام کے فائدے میں رہی, کیونکہ پہلے جو آغاز ہوا تو اس میں عوامی سلسلہ کم تھا اور احتمال تھا کہ کوئی ملک اس پر قبضہ کر لے اور پھر استعمار کے آگے انہیں بیچ دے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس وقت یمن کی تحریک عوامی ہو چکی ہے اور وہ بیدار ہو چکے ہیں. انقلاب وہی اہمیت رکھتا ہے جو فقط عوام سے مربوط ہو, پارٹیوں سے نہ, کیونکہ پارٹیاں جو ہیں وہ بکتی ہیں اور فروخت ہوتی ہیں اور پارٹیوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں, عوام جو ہیں ان کا تعلق اپنے دل اور مرکز سے ہوتا ہے اور مومن جو ہے وہ اپنے دل کی بات پہ عمل کر رہا ہوتا ہے, اور جو تحریک عوامی ہوتی ہے اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا اور ان کو دھوکہ بھی نہیں دیا جا سکتا, اگرچہ استعماری طاقتیں اس وقت سر توڑ کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کچھ ایسے حکمران ان علاقوں میں لے آئیں کہ بعد میں ان کو خرید سکے, لیکن مصر کے تیونس کے عوام بیدار ہیں اور وہ اس وقت خود میدان میں موجود ہیں اور وہ استعماری سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے.
امام خامنه ای رهبر معظم انقلاب توصیه های اکیدی بر این انقلاب ها کردن, من جمله از کلماتشون این است که اصالت های خودتون رو حفظ کنید و بنویسید, یعنی اونچه که اساس خواسته شماست که مسئله اسلام حریت اسلامی است اینها رو بنویسید و با حساسیت فراوان در اصالت خودتون تأکید کنید و اجازه ندهید به دشمنان که اونها برای شما قانون رو بنویسن. در جمهوری اسلامی هم اول انقلاب خیلی ها سعی کردن, قانون فرانسه, قانون انگلستان, امثال ذالک, امام قرص محکم ایستادن و فرمودن که باید قانون 100% اسلامی باشه. فرمودن که از اصول اسلامی خودتون به هیچ وجه عقب نشینی نکنید و مبادا به عنوان مصلحت سنجی مصلحت های زودگذر این اسلام رو قربانی این مصلحت های زودگذر بکنید و بگید الان اقتضای زمان اینه, الان ما باید جهان رو داشته باشیم و لذا تنازل از قیمت های اسلامی بکنید.
رهبر عظیم شام نے ابھی جو ان کو نصیحت کی ہیں وہ
جن نکات پر تاکید کی ہے ان میں ایک یہ ہے کہ جو تمہاری بنیادیں ہیں ان کو مت بھولو اور انہیں لکھ لو، اور اسلام جو تمہاری اساس ہے اس کو مت چھوڑو، اور وقتی مصلحتوں کو نہ دیکھو، اور قانون جو ہے خود بناؤ نہ کہ دوسروں سے بنواؤ۔ جب امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ انقلاب ایران میں کامیاب ہوا تو بہت سارا نے مشورہ دیا کہ فرانس کے قانون سے استفادہ کریں، برطانیہ سے کریں، لیکن امام نے اس بات کو بالکل قبول نہیں کیا۔ تو اس وقت آئے خامنئی حفظہ اللہ نے تاکید کی ہے کہ بعض مفادات ہوتے ہیں جو جلدی ختم ہو جاتے ہیں، اور باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم نے اسی زمانے میں رہنا ہے جی، کچھ زمانے والوں سے بنا کر رکھیں جی، اور اس طرح اسلام کو ان ختم ہونے والے مفادات اور عبوری فائدوں کی نظر نہ کریں، اور اس پر اسلام کو قربان نہ کریں، بلکہ اپنی بنیاد کو مستحکم اور مضبوط پکڑے رکھیں۔
البته بررسی سیاسی و اجتماعی این مسائل زمان زیادی میخواد، ما متوجه به اینکه هم فارسی و هم اردو و هم صحبت بشه و طول میکشه، من به همین مقدار اکتفا میکنم. تنها یه و تونس و بحرین و لیبی و یمن و اینها ایستاده، چرا نسبت به سوریه با انقلاب سوریه همراهی نمی کنه و یا ساکت از این قضیه؟ عرض بنده این است که با همین سه محوری که عرض کردم، اصلا برنامه سوریه با جای دیگر تفاوت از زمین تا آسمان است و هیچ گونه تشابهی نداره.
فرماتے ہیں کہ ان تحریکوں کے بارے میں تفصیلی جائزہ لینا، ان کے لیے کیا خطرات ہیں، اور اس حوالے سے جو سوالات ہیں ان کے جواب دینا، اس کے لیے کافی لمبا اور طویل وقت چاہیے، اور پھر میں فارسی میں بات کرتا ہوں پھر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تو آپ بھی تھک چکے ہیں تو زیادہ ہم آپ کو تکلیف نہ دیں۔ بس آخر میں یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں بھی سوال ہے اور ہم سے بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ مصر، تیونس، لیبیا، بحرین، یمن، اس کے انقلابات کی بات تو کی جاتی ہے، اور سوریہ کے بارے میں جمہوری اسلامی کا رویہ مختلف کیوں ہے؟ تو اس کا اجمالی جواب تو یہ دے دیا کہ جو ہم نے یہ تین پوائنٹ آپ کو بتائے ہیں، کسی انقلاب کے لیے عوامی ہونا، عدالت خواہی اور استقبال ستیزی، تو یہ تینوں باتیں جو ہیں اس میں موجود نہیں ہیں۔
اجمال قضیه سوریه این است که بعد از اینکه عالم استکبار دید مصر از دستش رفت، تونس از دستش رفت و اسرائیل در وسط واقعا وحشت کرد، ولی از هیچ جهت امنیتی نداره، نه به حزب الله زورش میرسه نه به فلسطین ها زورش میرسه، قرار رو استکبار جهانی با تمام عبالسه شیطان اکبر با همه غربی ها هماهنگ شدن، با مزدوره هاشون در شرق و در به اصطلاح کشورهای خلیج فارس با اونا هماهنگ شدن که یک هجمه شدید بر سوریه وارد کنن، هجمه تبلیغاتی و هجمه نظامی، و زمینه رو آماده کنن و به خیال خودشون در اینجا هم یه انقلابی شبیه تونس را بندازن که این نظام رو از بین ببرن، یا الزام کنن به اطاعت از اونها و بریدن از ایران و از حزب الله و از مقاومت اسلامی فلسطین، و یا اینکه نظام دیگر رو بیارن رو کار که در ظاهر مثلا دموکراسی باشه.
حزب الله کی وجہ سے اسرائیل جو ہے اس کی نیندیں حرام ہیں، اور اب استقبال نے سوچا کہ اس کے لیے کیا کریں، تو تنہا ایک ملک عرب دنیا میں جو اسرائیل کے مقابلے میں ہمیشہ رہا، اور اس نے اسرائیل کے خلاف جو تحریکیں تھیں، فلسطین، حزب اللہ اور ایران، ان کے ساتھ بھرپور ساتھ دیا، تو انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ اور منصوبہ بندی کی اپنے علاقے کے جو ایجنٹ تھے ان کے ذریعے بھی، کہ سوریہ کے اندر ایک شورش جو ہے اٹھائی جائے، تاکہ یہ جو یہاں پر نظام ہے یہ بھی اسی طرح سقوط کر جائے جس طرح تیونس اور مصر میں سقوط کر گیا ہے، یا اس کا جو حاکم ہے وہ استعماری طاقتوں کے آگے جھک جائے، اور اسرائیل کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لے۔ اس بنیاد پر انہوں نے ایک تبلیغاتی اور پروپیگنڈا وار جو ہے اس کا آغاز کیا اور اپنے گماشتے مسلح جو ہیں وہ بھی بھیجے اور مختلف علاقوں میں مظاہروں کی شکل بھی بنائی تاکہ اس نظام کو گرائیں، لیکن وہ اس میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے اور وہ جو ایک عوامی انقلاب ہے اس کی شکل وہاں پر نہیں بن سکی، اور کیونکہ سوریہ کے لوگ جو ہیں وہ بیدار ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کیا سازش ہو رہی ہے.
بنابراین هدف اونها هدف نه تنها استکبار ستیزی نیست بلکه حمایت از استکبار است و خوشبختانه در شعارهای خودشون اون رو ظاهر کردن. یکی از شعارهای معروفشون لا ایران لا حزب الله، نه ایران و نه حزب الله. عکس سید حسن نصرالله رو آتش بزنن، عکس امام رو آتش بزنن و طائفه‌گری یعنی جنگ شیعه و سنی و یا سنی و علوی رو را بندازن. و از چند وقت پیش تلویزیون‌های زیادی رو بسیج کردن که جنگ شیعه سنی و فتنه رو هر چه میتونن مشتعل کنن و سوریه، دولت سوریه رو متهم کنن که داره شیعه رو تقویت میکنه که اهل سنت رو نگران کنن. با این هدف وارد شدن. حتی در بعضی از شعارهاشون بعضی از جا گفته بودن که به روح به دم نفتیک اسرائیل، یعنی با روح و دم ما فدای تو میشیم ای اسرائیل. در بعضی اطلاعاتشون گفتن ما پرچم اسرائیل رو اگر مسلط بشیم در مسجد کبیر شام، مسجد اموی، در اونجا به پا میکنیم و امثال زاره. این هدفی که اعلام کردن، کیفیت عمل هم فتنه طائفی و آدم کشی و آتش زدن و سان، یعنی این یک جهت. حالا
فرماده هم که شام میں جو تحریک چلا رہے ہیں ان کا ہدف استکبار ستیزی نہیں ہے، ان کے نعروں سے بڑا واضح ہے. ان کے نعروں میں یہ لکھا ہوتا ہے لا ایران لا حزب اللہ، نہ ایران نہ حزب اللہ. انہوں نے جسارت کی اور مجاہد اعظم جو اس وقت پورے عالم اسلام کی عزت ہے اور جن کے نام سے اسرائیل کی نیندیں حرام ہیں اور جنہوں نے پوری دنیا کو ایک نیا پیغام دیا ہے، سید حسن رسول اللہ حافظ اللہ، انہوں نے ان کی تصویریں بھی پھاڑی ہیں اور امام خمینی کی تصویریں بھی جلائی ہیں اور پھر مذہبی فتنہ جو ہے اس کے نعرے بھی ہیں کہ سنی شیعہ کی لڑائی اور اہل سنت اور علویوں کی لڑائی، اور ساتھ انہوں نے اسرائیل کے حق میں بھی نعرے لکھے ہیں اور نعرے لگائے ہیں، اور اس کے لیے مختلف چینل جو ہیں وہ پروپیگنڈا وار دن رات جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. تو اس سے بڑا واضح ہے کہ وہاں کی جو تحریک ہے وہ اصل اسرائیل، کیونکہ اس وقت بڑے محاصرے میں آ چکا ہے اور خاص کر جو اسے مصر کے اندر، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، مصر کے اندر جو انہیں بری طرح شکست ہوئی ہے
اسرائیلی سفارتخانے پر
جوانوں نے جو اسرائیلی پرچم کو
در شہرائی مختلف
تصور نہیں کر سکتے، وہ خوف زدہ ہیں. اس خوف کے مارے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایک اور بہت بڑی طاقت ہے جو اسرائیل کے خلاف ہمیشہ رہی ہے، واحد تنہا ملک تھا عربوں کا جو اسرائیل کے مقابلے میں ہمیشہ رہا ہے اور اس نے اسرائیل کے خلاف لڑنے والی قوتوں کی ہمیشہ حمایت کی ہے، اسلحے کے ذریعہ، ٹریننگ کے ذریعہ، ہر طریقے سے. تو ہر کوئی سمجھتا ہے، جو بھی تھوڑا سا سیاسی مطالعہ رکھتا ہے اور اس خطے کے حالات سے جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ جو سوریہ کی حکومت کو گرانے کا جو پروگرام ہے یہ اصل اسرائیل جو اس وقت مر رہا ہے اور اس کی آخری سانسیں ہیں اس کو بڑا سہارا دانے کے لیے یہ ایک سلسلہ کیا ہے اور اس میں انشاءاللہ ناکام ہوں گے.
حتی در بعضی از خانه ها در منطقه حمص چند روزی که مسلط شده بودن پرچم اسرائیل رو خانه ها به پا کرده بودن. شعارشون دقیقا شبیه شعار آشوبگرایی که در ایران چند سال پیش گفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، و اونها مشابه همین شعارها رو دادن. پس کار هدف مقدس تره. مسئله دوم مردمی بودن. افرادی که در این جمع هستن اولا از جهت عدد واقعا کمن و اون چه تلویزیون های استکباری مثل الجزیره، العربیه، بی بی سی و بقیه تلویزیون ها میگن، اینها دروغ های بسیار بزرگ میگن. شاید 95% از اخبارشون دروغ بزرگ نمایی است و همین که استکبار داره از اینها حمایت میکنه دلیل بر این جهته و عدد چون کمه، اون عددی هم که کمن نه علمای اهل سنت با اینها هستن، نه علمای شیعه با اینها هستن، نه مسیحی ها با اینها هستن، معمولا یه عده جوان این ونور جمع کردن، پول بهشون میدن و چنین کارهای انجام میدن، آدم میکشن، سر جاده رو میبندن، که به حمدالله در عرض این هفت ماه الان شغلشون کمتر شده که بیشتر نشده و مردم سوریه هم به صورت عمومی به هیچ وجه پاسخ به اینها ندادن.
فرماده هم که هم مسیحر و هم پر بعض گروم به اونان اسرائیلی بچه بھی لہرایا، یعنی حکومت سوریہ کے پاس ایسے مضبوط حوالے اور ثبوت موجود ہیں کہ اس تحریک کے پیچھے اسرائیل کی حامی طاقت ہیں، اور علاقہ کے جو لوگ اندر سے اسرائیل سے ملے ہوئے ہیں اگرچہ ظاہری وہ نہ ہوں، اور ان کے ساتھ جو وابستہ چینلز ہیں، جو ذرائع ابلاغ ہیں، وہ سب اس کے حق میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن سات ماہ سے ان کی یہ جو حرکات ہیں وہ سوری عوام پر، شامی عوام پر واضح اور روشن ہو چکے ہیں. وہاں علماء اہل سنت بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، مسیحی ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور جو مختلف وہاں مسالک کے لوگ رہتے ہیں شیعہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور انہیں ناکامی ہوئی ہے. البتہ میں یہاں پرانتس میں یہ بات کہہ دوں کہ یہ ساری باتیں جو ہیں، کیونکہ عرب دنیا میں زیادہ اس کی اشاعت ہے، ہم پاکستان میں اس سلسلے میں بچے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اسرائیل کے مخالف اور فلسطینیوں کے حامی ہیں، لذا اس قسم کی زیادہ خبریں یہاں پر اخبارات میں شائع نہیں ہو رہی ہیں.
البته یه نکته رو حرف آخر بنده این که ما وقتی که اینطور صحبت میکنیم یا جمهوری اسلامی در کنار سوریه میسته، سید حسن نصرالله دفاع میکنه، رهبر معظم انقلاب همچنین، ما نمیخوایم بگیم نظام سوریه نظام ایدئال و اسلحه، درش نقصی نیست، نظام دینی است، ولی ما میخوایم بگیم هدف اون کسانی که شروع میکنن هدفشون اصلاح نیست. و به حمدالله از همون اول هم دولت سوریه اعلام کرده که ما اصلاح میکنیم، خیلی از مسائل رو اصلاح کرده، بعضی هم در شرف اصلاح، بحث آزادی انتخابات، بحث تعدل در احزاب، بحث انشاء تلویزیون ویژه مساجد نماز جماعت و جمعه و دینی تحت عنوان نورالشام، انشاء دانشگاهی دینی برای مسلمانان تحت عنوان جامعة الاسلامیه و یه سلسله کارها رو شروع کرده و داره انجام میده، ولی مهم برای ما این است که اون کسانی که در صدد براندازی هستن نیتشون نیت استکباری و حمایت از استکبار است، نه نیتشون نیت مردمی و اصلاح و دفاع از وطن. من
فرماتے ہیں کہ جمہوری اسلامی ایران یا حزب اللہ جب سوریہ کی حمایت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ سوریہ میں جو نظام اس وقت قائم ہے وہ بہترین نظام ہے یا وہی نظام عوام پسند ہے، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اس نظام کو گرانے کے لیے تحریک چلانے والے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہ کسی کی پشت پناہی کے لیے اس نظام کو گرانا چاہتے ہیں. یہ جیسا نظام ہے بہرحال اسرائیل مخالف نظام ہے، اور پھر جب سے یہ تحریک چلی ہے تو سوریہ کی حکومت نے بہت ساری اصلاحات کا اعلان کیا ہے، پارٹیوں کی رجسٹریشن، پارٹیوں کی آزادی، نئے سرے سے انتخابات، اسلامی یونیورسٹی کا قیام، نماز جمعہ اور جماعت کے حوالے سے بعض اور آزادیاں، یعنی جو اسلامی مظاہر کچھ نہیں تھے تو پہلے بھی کافی حد تک تھے، جو نہیں تھے تو اس کے لیے مزید آزادیاں اور اصلاحات کثیر جو ہے وہ انجام دی جا رہی ہیں. ہماری بات جو ہے وہ فقط ان کے حوالے سے ہے کہ جو اس کو گرانے کے در پائے ہیں.
خب من در پایان تشکر میکنم از همه عزیزان، مخصوصا مجلس وحدت اسلامی که بانی این برنامه بوده و تمام کسانی که همکاری کردن و عموم علما و اندیشمندان از مذهب تشیع و تسنن و کسانی که به این حضور پیدا کردن، مشارکت کردن در این کنفرانس تشکر میکنم. از خداوند متعال عزت و عظمت جامعه اسلامی و مخصوصا پاکستان رو، امنیت پاکستان، عظمت پاکستان و ترقی و کمال پاکستان رو مسئله داریم و هدیه به روح شهدای انقلاب، انقلاب اسلامی ایران، شهدای فلسطین، شهدای لبنان، شهدایی که در هر جا در این انقلابهای جدید شهید شدن و همچنین شهدای عزیز پاکستان که در جای جای این کشور به خاک و خون کشیده شدن و مخصوصا شهید بزرگوار، شهید علامه عارف حسین حسینی و همچنین هدیه به روح بلند امام رضوان الله علیه و شهدا و گذشتگان اهل اسلام و گذشتگان این جمع. فاتحه هم از صلوات.
یه دعای جمله کهیم جس کا ترجمہ خاص ضرورت نہیں ہے اور ہم سب کے لیے دعا دی ہے شہداء کے لیے، پاکستان میں جو شہداء ہیں، فلسطین کے ہیں، حزب اللہ کے ہیں، ایران کے ہیں، مختلف جگہوں پر جو اسلام کے راہ میں شہید ہیں، بالخصوص شہید عارف حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ سب کے لیے دعا اور تشکر.